الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیا اور آخرت کے نقصانات بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ہو گئے ہیں تو ان سے سچی توبہ کریں، تاکہ ان گناہوں کا جو دنیاوی نقصان ہے اور آخرت میں جو وبال اور عذاب ہے اس سے بچ سکیں. اس سلسلے میں 12 حدیثیں بیان ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ حدیث نمبر 13 پڑھی جائے گی، اور اس کا عنوان ہے سود خور پر لعنت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے یعنی سود لینے والے اور سود کھلانے والے یعنی سود دینے والے اور سود کے لکھنے والے اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے. اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں. تو اس حدیث میں سود لینے، سود دینے، سود کا معاملہ زبانی کرنے یا باقاعدہ لکھنے اور سودی معاملے کا گواہ بننے سب مجھے لعنت ہے، سب پر لعنت ہے. اور ایسا کرنے کرانے والے کے اوپر پھٹکار ہے. معلوم ہوا کہ یہ بڑا بدترین گناہ ہے جس سے مسلمانوں کو ہر صورت بچنا ضروری ہے. اور یہاں تو حضرت نے یہی ایک حدیث اس بارے میں نقل فرمائی ہے, لیکن دوسری احادیث میں اور بھی زیادہ اس کا عذاب اور وبال آیا ہے. دنیاوی وبال بھی اور آخرت کا عذاب بھی. ان سب کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس گناہ سے بالکل دور رہنا چاہیے, ورنہ اس کا جو دنیاوی نقصان ہے وہ بھی آ کر رہے گا اور آخرت کا عذاب بھی ہوگا. الا یہ کہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ بچ جائے گا. دور حاضر کے گناہوں میں یہ بھی بڑا زبردست گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاملات میں پھیلا ہوا ہے. دو گناہ بہت ہی زیادہ عام ہیں, ایک سود کا لینا دینا, سود کا معاملہ کرنا, دوسرا رشوت لینا دینا اور رشوت کا معاملہ کرنا. رشوت کا لین دین بھی عام ہے جو کہ حرام ہے, سود کا لین دین بھی بہت عام ہے جو کہ حرام ہے اور باعث لعنت ہے. اس لیے ہم میں جو بھی اس گناہ کو سنے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں اس سے یہ گناہ ہو تو نہیں رہا ہے. اگر ہو رہا ہو تو فوراً توبہ کرے اور بچے, اور اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے بچا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لیکن دوسرے گناہوں کو دیکھے, کیونکہ گناہ کوئی ایک تو ہے نہیں, بہت سارے گناہ ہیں. گناہ بہت سارے ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہے, کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اگر ایک گناہ سے بچے تو اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن دیکھتا رہے کہ کوئی اور گناہ نہ ہو رہا ہو, کیونکہ اپنی حفاظت اور اپنا بچاؤ گناہوں سے بہت ضروری ہے. لہذا کسی اور گناہ میں مبتلا ہو تو اس سے توبہ کرے, بچے. سود کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی کو پیسے ادھار دیے جائیں اور ادھار پر کچھ اضافی پیسے واپس لینا طے ہو جائے. جیسے 100 روپے ہم قرض دیں گے اس کے اوپر 110 روپے واپس لیں گے, تو یہ 10 روپے سود ہے اور یہ حرام ہے. یا سونے کے بدلے سونا خریدیں اور ایک طرف کا سونا خالص ہے, دوسری طرف کا سونا تھوڑا سا گھٹیا ہے, تو خالص سونے کے بدلے گھٹیا سونا تھوڑا سا زیادہ لینا. جیسے 1 گرام خالص سونا دے کر کے 1.25 گرام یا 1.5 گرام سونا واپس لینا اس کے بدلے میں لینا. اب 1 گرام سونا تو 1 گرام کے بدلے میں ہو گیا, باقی اضافی ہو گیا, وہ اضافی سونا سود ہے اور حرام ہے. اسی طرح چاندی کے اندر سمجھ لو کہ 1 گرام چاندی کے بدلے 1 گرام چاندی تو لے سکتے ہیں, لیکن 1 گرام کے بدلے 1.5 گرام چاندی لینا سود ہے اور حرام ہے. ایک من گندم کے بدلے ایک من گندم لینا تو ٹھیک ہے, لیکن ایک من گندم دے کے سوا من گندم واپس لینا یہ سود ہے, یہ حرام ہے. گاؤں گوٹوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ اچھے والا گندم دے کر کے گھٹیا والا گندم زیادہ لے لیا, یا گھٹیا والا گندم دو من دے کے بڑھیا والا گندم ایک من لے لیا, یا گھٹیا والے چاول دو من دے کر کے بڑھیا والا چاول ایک من لے لیا, سود ہے, حرام اور ناجائز ہے. اب ہمارے ماحول میں انعامی بانڈ کتنا پھیلا ہوا ہے, کہ 1,000 کا انعامی بانڈ اور 1,00,000 کا اس پہ انعام, تو 1,000 کے انعامی بانڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ انعام ہے اس نے 1,000 قرضہ دیا ہے, 1,000 روپیہ اس نے حکومت کو قرضہ دیا ہے, حکومت نے قرآن دازی میں اس کا نام آنے پر انعام کا لفظ لگا کر کے 1,00,000 سود دے دیا. تو وہ انعام نہیں ہے, جس سے بعض لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں, دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ انعام نہیں ہے, سود ہے وہ. کیوں 1,000 کے بدلے تو 1,000 ہو گئے؟ جب بھی آپ 1,000 روپے کا انعامی بانڈ بھناؤ گے تو 1,000 روپے ملیں گے آپ, تو 1,000 آپ نے قرضہ دیا اس کے بدلے میں 1,000 آپ کو مل گیا. یہ جو انعام کے نام سے 1,00,000 زیادہ مل رہے ہیں یہ سود ہے. تو کتنے مسلمان ہیں جو صرف انعام کا نام سن کر دھوکہ کھا رہے ہیں. ایسے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ, ان کی بھی مخصوص مالیت ہوتی ہے, اس میں نہ کم نہ زیادہ, لیکن اس کے اوپر اضافی رقم بھی ملتی, تو اضافی رقم سود ہوتی ہے, چاہے اس کا نام نفع رکھے. جتنے سودی بینک ہیں جن کی بنیاد سودی لین دین پر ہے, اور بہت سارے بینک ہمارے ملک میں سودی ہیں, وہاں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں آدمی جو پیسے رکھواتا ہے وہ رکھواتا نہیں ہے, قرض دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم تو پیسے رکھوا رہے ہیں, اگر اس کے اوپر بینک انٹرسٹ دیتا ہے تو کیا ہوا, سود کا نام انٹرسٹ رکھا ہوا ہے, سود کا نام نفع رکھا ہوا ہے. تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے. اگر کوئی بلی کا نام مرغی رکھ لے اور خنزیر کا نام بکری رکھ دے, تو نام بدلنے سے خنزیر بکری بن جائے گی, بلی مرغی بن جائے گی؟ نہیں. چاہے کتنے بلی کو مرغی کہہ لو, بلی تو بلی رہے گی, حرام ہے حرام ہی رہے گی, خنزیر حرام ہے حرام ہی رہے گا, چاہے اس کا نام بکری رکھ لو اور چاہے ہرن رکھ لو. ایسے سود کا یہ بینک کا, یہ سودی بینک کا جو نفع ہے, اس کا نام تو نفع رکھ لیا لیکن حقیقت میں تو وہ سود ہے, کیونکہ 1,00,000 روپے بینک میں رکھے, اب اس کے اوپر نفع 12,500 روپے مل رہا ہے, تو یہ 12,500 روپے نفع نہیں ہے, دراصل سود ہے. اور سود کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جو آدمی سودی معاملہ کرے گا, سودی لین دین کرے گا, سود کھائے گا, آخر کار قلاش ہو جائے گا, مفلس ہو جائے گا, اصل مال بھی اس کا تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا۔ چاہے یہ سودی معاملہ کوئی ایک آدمی کرے، اور چاہے ایک خاندان اور قبیلہ کرے، اور چاہے ایک ملک کرے، جو کرے گا وہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے دنیاوی زبردست نقصان ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بیسویں مثالیں تو میرے سامنے انفرادی سودی معاملہ کرنے والوں کی موجود ہیں، جو سودی معاملہ کرنے سے پہلے لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے تھے، یعنی لکھ پتی کروڑ پتی تھے۔ سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے بازار میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے والے تھے، نہ گھر رہا، نہ دکان رہی، نہ کارخانہ رہا، سب تباہ ہو گیا۔ ایک نہیں، دونوں دسیوں بیسیوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے سودی معاملہ کیا تھا، تو نہ بیوی بچے رہے، نہ گھر رہا، نہ کارخانہ رہا، نہ کچھ رہا، سب تباہ ہو گیا، ان کا برباد ہو گیا۔ ایک تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، دوسرے سود لینے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی مثال ہمارے سامنے جو ہمارا ملک جو ہے سودی قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اربوں روپے سود کے ادا کیے جاتے ہیں، اربوں روپے۔ دیکھ لو ہماری حالت کیا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، مقروض ہونے یہ کون سی ترقی ہے؟ اس کا نام تو کوئی خوشحالی نہیں ہے۔ لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سود لینے کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی تباہی بربادی کیا ہوئی کہ پوری قوم مقروض ہے، آمدنی اتنی نہیں جتنا قرضہ دینا پڑتا ہے۔ یہ سودی قرضوں کی نحوست ہے، یہ سودی قرض کا دنیاوی نقصان ہے۔ اور کمپنی بھی میرے علم میں ایسی کمپنیاں جنہوں نے سودی معاملہ کیا، بڑی مشہور و معروف کمپنیاں تھیں، لیکن آج صفر پہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سودی معاملہ کر لیا، اور سودی معاملہ کر کے تباہی میں مبتلا ہو گئی۔ تو چاہے کمپنی ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی آدمی ہو، چاہے کوئی ملک ہو، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بس یہ قرآنی وعدہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملک بھی دیکھ لیے، کمپنیاں بھی دیکھ لیے، ادارے بھی دیکھ لیے، افراد بھی دیکھ لیے، جس نے بھی سودی معاملہ کیا وہ اس آیت کے مطابق تباہ ہو کر کے رہ گیا۔ اصل جو حلال تھا وہ بھی ختم، عزت بھی ختم، سکون بھی ختم، راحت بھی ختم، کوڑی کوڑی کو محتاج، ایسی بدترین چیز ہے۔ اور جبھی تو اللہ پاک نے اس کو حرام کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا وہ ہیں خبیث، وہ ہیں نہایت بدترین، اسی لیے اللہ پاک نے ان کو حرام کیا ہے۔ جتنی چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہیں ساری خراب ہیں، موجب ہلاکت، موجب بربادی ہیں، موجب تباہی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے اللہ پاک نے ان سب کو حرام کر دیا۔ اور جن جن چیزوں کو حلال فرمایا وہ ساری موجب خیر ہیں، موجب راحت ہیں، موجب ترقی ہیں، موجب سکون ہیں، موجب سکون اور باعث عزت ہیں۔ تو جس طرح ربا کا معاملہ انسان کو تباہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال حلال سے اخلاص کے ساتھ صدقہ دینا مال کو بڑھاتا ہے۔ اور نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ شب معراج میں حضور تشریف لے گئے تو آپ نے شب معراج میں جنت کی بھی سیر فرمائی، دوزخ کی بھی سیر فرمائی، تو دوزخ میں ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا اور وہاں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے پیٹ کمرے کے برابر ہیں، الیاذ باللہ، یعنی پیٹ اتنا بڑا ہے جیسے ایک کمرہ ہو، اور اس کمرے کے برابر پیٹ کی کھال بالکل پتلی، اتنی پتلی جیسے پلاسٹک ہوتا ہے، کہ جو کچھ اندر ہے سب باہر نظر آ رہا ہے، اور ان بڑے بڑے پیٹوں میں سانپ بچھو بھرے ہوئے وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس میں سے، اس حالت میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے اوپر سے چل چل کے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، چل کر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، بتاؤ کیسی دردناک صورت حال ہے، کیسی دردناک تکلیف کا حال ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے لوگوں کا یہ وبال ہے، یہ عذاب ہے۔ ایسے حدیث میں آپ کے خواب کا بھی ذکر آتا ہے جس میں آپ نے بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھی، اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے، نہر میں بجائے پانی کے خون بہ رہا ہے، الیاذ باللہ، اور خون کی نہر کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور کنارے پر بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور جو کنارے پر کھڑا ہوا ہے اس کے پاس گول گول پتھر رکھے ہوئے ہیں، جو آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے اس کے پاس گول گول پتھر بھی ہیں مارنے کے لیے، اور ایک آدمی دور نہر کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ نہر کے بیچ سے کنارے کی طرف آتا ہے نکلنے کے لیے، تو یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے یہ پتھر اٹھا کے ایسی زور سے اس کے مارتا ہے کہ پھر وہ اپنے بیچ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ اس کے پتھر مار دیتا ہے، وہ پھر جا کر کے بیچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ماجرا آپ نے دیکھا، تو ایک تو خون کی نہر میں کھڑا ہونا اور ہر وقت کھڑے رہنا کتنے عذاب کی بات ہے، کیسی تکلیف کی بات ہے، اور پھر نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا، اور نکلنے کی صورت میں پھر وہ جو نہر کے باہر آدمی کھڑا ہے وہ اتنی زور سے اس کے پتھر مارتا ہے کہ وہ لڑکتا ہوا پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کون ہے یہ جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے اور یہ باہر کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جو نہر کے خون کی نہر میں جو کھڑا ہے یہ سود خور ہے، دنیا میں سود لیتا تھا یہ، تو اب اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور جو باہر ہے وہ فرشتہ ہے جو اس کو عذاب دینے پہ مقرر ہے، جب یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر مار کے اس کو پھر وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں پہلے کھڑا تھا۔ اور حضور کا انبیاء علیہ السلام خواب سچا ہوتا ہے، وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس خواب میں سود کھانے والے کی سزا آپ کو دکھائی گئی، عذاب آپ کو دکھایا گیا، کیسا دردناک عذاب ہے، اللہ بچائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سود میں 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، یعنی سود دینے میں، سود لینے میں، سود کھانے میں، سود استعمال کرنے میں 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، اور 70 میں سے سب سے کم درجے کی خرابی ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، الیاذ باللہ، جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے فرما دیا سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود کا معاملہ کرنے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر لعنت ہے۔ ایسا بدترین گناہ ہے یہ، اور مسلمانوں میں دیکھو گناہ یہ کتنا عام ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بے حد بچنا ضروری ہے۔ ایک دردناک واقعہ یاد آیا، یہ واقعہ علی بن مدینی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور اللہ کے فضل سے میں حافظ قرآن کریم تھا، تو میرا معمول تھا کہ میں رمضان شریف میں سحری کھاتے ہی اور نماز پڑھتے ہی سیدھا اپنے والد صاحب کے مزار پہ قبرستان جاتا اور وہاں بیٹھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا کے آتا تھا۔ تو ایک دن رمضان شریف میں اسی طرح معمول کے مطابق میں قبرستان میں اپنے والد صاحب کے مزار پر بیٹھا ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز سنائی تھی۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اندھیرا تھا، کچھ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی اور بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ تو بہت میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تھوڑی دیر میں ذرا سی روشنی ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں قبر میں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں قبر میں سے آواز آ رہی ہے تو بس میرا تو ہوش اڑ گیا، رونگٹا کھڑا ہو گیا، خوف سے میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، اور میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا، اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ اس میت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اب خوف کے مارے میرا برا حال، نہ میرے سے اٹھا جائے نہ میرے سے بھاگا جائے، لیکن چونکہ فجر کی نماز کے بعد کا معاملہ تھا تھوڑی دیر میں روشنی پھیلنے لگی۔ اچھا جیسے جیسے روشنی بڑھنے لگی آواز بھی ہلکی ہونے لگی، اور جب روشنی عام پھیل گئی آواز بھی بند ہو گئی، اور لوگوں نے آنا جانا شروع کیا۔ جیسے قبرستانوں سے بعض لوگوں کا راستہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب دن وہ نکل آتا ہے تو لوگ وہاں سے راستے سے آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی قبرستان سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے نام بتا دیا۔ اتفاق سے وہ آدمی ایسا تھا کہ میں اسے جانتا تھا، اور وہ ہمارے گاؤں کا ہی آدمی تھا، اور ساتھ ساتھ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی تو بڑا تہجد گزار، اشراق چاشت نوافل کا پابند، اور نہ صرف پابند بلکہ تکبیر اولی سے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا تھا۔ اس وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہوا کہ یہ تو بڑا نیک نمازی آدمی تھا، یہ اس کے ساتھ عذاب کیوں ہوا؟ تو میں اس کے محلے میں گیا، اور محلے میں جا کر ان کے پڑوسیوں سے، ان کے دوست وغیرہ جو ہم کے ساتھی تھے وہ موجود تھے، ان سے میں نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے میں نے ان کے ہائے ہائے کرنے کی اور رونے کی آواز سنی۔ مجھے تو کوئی اور بات ان کی معلوم نہیں، سوائے اس کے کہ میں دیکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ لیکن نیک آدمی کو تو قبر میں سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے۔ اس کو تو ان کو تو بہت سخت عذاب ہو رہا تھا، اور ان کے رونے کی ہائے ہائے کرنے کی آواز خود میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے ان کے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ نمازی آدمی تھے، یہ تھے، وہ تھے، وہ صحیح ہے بالکل، لیکن ان کے قبر میں عذاب ہونے کی ایک وجہ ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور پھر انہوں نے وہ وجہ بیان کی، وہ یہ کہ یہ جو صاحب تھے تاجر آدمی تھے، دکاندار آدمی تھے، اور ان کی بہت بڑی دکان تھی، شاندار کاروبار تھا، لیکن ان کے اولاد نہیں تھی، جب تک ان کی جان میں جان رہے یہ کاروبار کرتے رہے، جب یہ بوڑھے ہو گئے اور دکان چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو ان کے نفس خبیث نے ان کو ایک غلط راستہ دکھایا، اللہ بچائے، وہ یہ کہ دکان بیچو، کاروبار ختم کرو اور سب کے قیمت بناؤ، قیمت بنا کے سود پہ دے دو۔ تو یہ ہے کہ سود کی رقم سے اپنا گزارا کرو، گھر بیٹھے رہو، آپ کوئی کام تو کرنا ہے۔ تو اللہ بچائے، ان کے نفس خبیث نے یہ راستہ دکھایا، اسی پہ انہوں نے عمل کر لیا، دکان بیچ دی، مال بیچ دیا، اور اس کے پیسے انہوں نے کسی کو سود پہ دے دیے، اور وہاں سے جو ماہانہ سود ملتا تھا اسی سے اپنا یہ گھر کا چولہا جلاتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے سودی معاملہ کر لیا، زندگی بھر حلال کماتے رہے، کھاتے رہے، آخر میں جا کر کے انہوں نے یہ سود کھانے کا راستہ اختیار کر لیا، اس وجہ سے انہیں قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ آج کل بھی بہت سے لوگ اللہ بچائے ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پینشن پہ آتے ہیں تو بڑی بڑی رقمیں ان کو ملتی، تو کوئی ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لے کے رکھ لیتا ہے، کوئی سودی بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھول کے اس میں فکس کرا دیتا ہے، کوئی نائی بانڈ لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے اپنا ماہانہ جو آمدنی ہوتی ہے بس اس سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ یہ بھی ایسے سودی معاملہ ہے جو کہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے کانوں سے ان کی چیخیں سنی ہیں، ان کی ہائے ہائے سنی ہیں، کیا اندر ان کو عذاب ہو رہا ہوگا سودی معاملہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ گناہ آج کل بہت عام ہے بھائی، آدمی بھوکا مر جائے لیکن سود لینے دینے سے بچے، سودی معاملات سے پرہیز کرے۔ بیمہ اور انشورنس بھی یہ سودی معاملہ ہے، بیمے کی جو ساری قسمیں، جان کا بیمہ بھی ہوتا ہے، مال کا بیمہ بھی ہوتا ہے، کارخانے کا بیمہ بھی ہوتا ہے، گاڑی کا بیمہ بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی بیمہ ہوتا ہے۔ بیمہ کے اندر بھی سود اور جوا پایا جاتا ہے، سود اور جوا اس کی بنیاد ہے، اور بھی بات چیزیں اس کی بنیاد ہیں، لیکن موٹی موٹی یہ دو چیزیں سود اور جوا۔ پرانے شیو گرو سے سود بھی حرام اور جوا بھی حرام، جوئے کے ذریعے جو آدمی نفع کماتا ہے وہ بھی حرام ہے، جوا بھی ہمارے یہاں کتنا کھیلا جاتا ہے اللہ بچائے، اور اس کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو جوئے کا گناہ بھی بہت ہی عام ہے، ایسے سود کا لین دین بھی بہت ہی عام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علماء کرام نے محنت کر کے، کوشش کر کے اب کچھ غیر سودی بینک قائم کرنے کا طریقہ بتا دیے، اور کچھ قائم بھی ہو گئے۔ اگر کسی کو واقعی بینک سے معاملہ کرنا ہے، بینک میں پیسے رکھنے ہیں، تو بھائی غیر سودی بینکوں سے معاملہ کر لیں، ان کے ذریعے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ انشورنس کی ضرورت ہو تو اس کے بھی متبادل علماء نے بتا دیا، اس کا نام ہے تکافل، تکافل کی بنیاد شرعی بنیاد ہے، اس میں اگر آدمی تکافل کا لے لے تو اس کے اندر اگر جانی مالی نقصان ہو جائے تو اس کے اندر تعاون لینا، امداد لینا جائز ہو جاتا ہے. تو انشورنس میں ناجائز، تکافل میں جائز. سودی بینک کا نفع حرام اور سود، غیر سودی بینک کا نفع حلال. بات یہ ہے کہ کوئی بچنا چاہے تو بچنے کے راستے ہزار ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. بس بہانے ہیں، اگر حرام سے بچنا نہیں ہے تو پھر بہانے ہی بہانے، ورنہ حرام سے بھی آدمی بآسانی بچ سکتا ہے. قیامت تک حلال بھی رہے گا، حرام بھی رہے گا، یاد رکھو. جیسے قیامت تک رات بھی آئے گی، دن بھی آئے گا، آگ بھی جلے گی، برف بھی ہوگی. برف ٹھنڈا کرتی ہے، آگ جلاتی. تو جیسے دن رات برحق، حلال حرام برحق. لہذا آدمی چاہے تو حلال بھی کما سکتا ہے، نہ چاہے تو حرام بھی کھا سکتا ہے. اس حدیث شریف کے بیان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب سود لینے دینے پہ لانا تھے تو اس سے بچو، نہ سود لو، نہ سود دو، نہ سودی معاملے میں کسی گواہ بنو، نہ سود کی تحریر لکھو. سب کو گناہ ہوگا، کیونکہ سب گناہ کے اندر ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور حرام کے اندر تعاون بھی حرام، گناہ کے اندر تعاون بھی گناہ. دوسری حدیث، اس کا عنوان ہے قرضہ ادا کیے بغیر موت. یعنی کسی پہ قرضہ ہو اور وہ بغیر ادا کیے مر جائے، یہ بھی بڑے وبال کی چیز ہے، بڑے وبال کی عذاب کی چیز ہے، اللہ بچائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبائر کے بعد سب سے بڑا گناہ، یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس حالت میں مرے کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ یعنی مالی حق ہو، اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے اپنے ترکے میں سے کچھ نہ چھوڑے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. مجبوری میں قرضہ لینا تو جائز ہے، مجبوری میں قرضہ لینا تو جائز ہے، لیکن ایک تو قرض کے اوپر اضافہ دینا اور اس کا معاملہ کرنا سود ہونے کی بنا پر حرام ہے. ایسے قرض لینے کے بعد اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اپنے وصیت نامے میں لکھ دینا چاہیے یا اپنے وارثوں کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے فلاں سے اتنا قرضہ لیا ہے، اور پھر اپنے ترکے میں اتنا مال چھوڑ کر کے بھی جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکے سے قرضہ ادا ہو جائے. یہاں تک کوئی قباحت نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ قرض دے کر ادا کرنے کی نیت نہ ہو، ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. جیسے آج کل بعض لوگ قرض لینا جانتے ہیں، ادا کرنا جانتے ہی نہیں، وہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ بچائے. یا قرض تو لے لیا لیکن اس کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں کر رہے، جیسے زندگی میں کوشش ہی نہیں کرتے ادا کرنے کی، اور مرتے وقت بھی اپنے ترکے میں اتنا مال نہیں چھوڑا. تو یہ بڑے بڑے گناہوں کے بعد ایک بڑا گناہ ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں ادا ہوگا اس کی روح جنت میں نہیں جائے گی، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور حضور کے زمانے میں شروع میں ہوتا تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا نماز جنازہ کے لیے، تو آپ پوچھتے تھے بھائی اس کے وہ قرضہ ہے یا نہیں. اگر کہا جاتا کہ اس میں کوئی قرضہ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور آپ کی نماز پڑھانے کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ سے فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا کریں، کیونکہ آپ کی نماز جنازہ ان کے لیے باعث تسکین ہے. اور اگر کہا جاتا کہ نہیں اس کے اوپر قرضہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں بھائی اس نے ادائیگی کے لیے کچھ پیسے چھوڑے ہیں یا نہیں. اگر چھوڑے ہوتے تب بھی آپ نماز پڑھا دیتے، کیونکہ قرض کے ادا کرنے کا انتظام موجود ہے. اگر کہا جاتا ہے کوئی اس نے پیسے پائی نہیں چھوڑے جس سے قرضہ ادا ہو سکے, تو پھر اگر کوئی اگر قرضہ ادا کرنے کی ضمانت لے لے تو پھر بھی آپ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے. اگر اس نے پیسے بھی نہیں چھوڑا اور کسی نے ضمانت بھی نہیں لی تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس کی. کتنی محرومی کی بات ہے, یہ کتنے وبال کی چیز ہے کہ حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. لیکن اخیر میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراغ وسعت عطا فرما دی تو آپ فرماتے تھے کہ بھئی اس کا قرضہ میں ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے. اور فرماتے اگر اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے تو وہ اس کے وارثوں کا, اور اگر قرضہ چھوڑا ہے اور ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں چھوڑا ہے تو قرضہ میں ادا کروں گا, پھر آپ نماز پڑھا دیا کرتے. یہ آپ کے رحمت للعالمین ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرض لے کر کے ادا نہ کرنا یہ بھی بڑے وبال کی چیز ہے, اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی قرض نہ لے, اگر لے تو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے. جو کوشش کرتا ہے فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتے ہیں, اور جو بے فکر ہو جاتا ہے تو اس کی مدد بھی نہیں ہوتی. بہرحال قرض لے کر کے بعض لوگ بھول جاتے ہیں اور ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے, اور دینے والا بیچارہ تقاضے پہ تقاضا کرتا رہتا ہے, اس کو ٹالتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے, ناجائز ہے, اس سے ہی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین سودی معاملات سے بھی ہم کو مکمل بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو سب مسلمانوں کو سودی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما, سودی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اور دیگر گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جو گناہ ہم سے ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. جہاں جہاں جو جو خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں ان کی بھی تمام نیک مرادیں یا اللہ پوری فرما. یا اللہ ان کی ساری نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, بخشش فرما, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما, صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ مرتے دم تک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر موقع پر عافیت ہی عافیت عطا فرما, ہر طرح کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. رحمته.